سمجھ میں آئی بات کی نہیں؟ اب اسی مضمون سے پہلے پڑھو، فما ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقنا من قبل من نار السموم اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا صويته ونفخت فيه من روحي وقعوده ساجدين فسجد الملائكه كلهم مجموعون الا ابليس ابى يكون مع الصاجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الصاجدين قال لم اكن لاسجد بشرا خلقته من صلصال من حمإ مسنون. حافظ کھڑے ہیں یہاں قرآن یا نہیں؟ سورۃ ہجر کا دوسرا رکوع تو دھواں پایا. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے اور جنوں کو آگ سے ان سے پہلے بھی پیدا کر دیا. یہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں انسان کو بشر بشر کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، انتی خالق البشر اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں. کون کہتا ہے؟ سب کہو کون کہتا ہے؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون میں بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. یہ کون ہے کہنے والا؟ پیدا سمجھ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین جب اس کو میں تیار کر دوں، اس کے اندر روح ڈال دوں، تم شاید اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. یہ کون قائل ہے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون جتنے فرشتے تھے سائے کے سائے گئے سجدے میں گر گئے جو کچھ ان کو حکم ملا. الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین ابلیس نے انکار کیا کہ اس جماعت کے ساتھ میں شریک نہیں ہو سکتا، سجدے کرنے والوں میں نہیں جا سکتا. تو دربار عالیہ سے حکم آتا ہے، یا ابلیس قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین اے ابلیس اے شیطان تم کو کیا ہو گیا کہ تم ان کے ساتھ سجدے میں کیوں نہیں گیا؟ تو جواب کیا دیتا ہے؟ قال لم اكن بشرا لم اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون جس بشر کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کے آگے سجدے کرنے والا نہیں. اب بتاؤ شیطان نے اس کو بشر اپنی طرف سے کہا یا کسی اور سے سن کر؟ اللہ نے سن کر. تو مانا کہ شیطان اتنے میں اس بات میں بھی اللہ کو مانتا تھا، آگے جا کے انکار کیا. یعنی اس بات میں اللہ کو سچا مانا، اللہ کہتا ہے میں نے بشر کو بنا رہا ہوں، جب بناؤں تم سجدہ کرنا. شیطان کہتا ہے ہاں ہے تو بشر، اس کہنے میں تم سچا ہے لیکن سجدہ میں نہیں کروں گا. اور تم کہتے ہو کہ بشر تم ضروری ہوتا. اب بتاؤ شیطان برائی ہو تم آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کے. ہاں شیطان تو یہ بھی مانتا ہے جس کو اللہ بشر کہتا ہے شیطان نے مان لیا، تم کہتے ہم نہیں مانیں گے. شیطان نے ایک حکم کا انکار کیا، تم نے دونوں کا انکار کیا. اللہ نے بتایا کہ بشر ہے اور پھر اس کے آگے سجدہ کرنا، تم نے دونوں کا انکار کیا، بشر کا بھی انکار کیا اور کہا کہ میرے آگے سجدہ کرو. تم نے سجدے سے بھی انکار کیا، کہا کہ سجدے کے بدلے ہم کو کیا انکار. چلو آگے.
اگر موسیٰ علیہ دلیل نمبر دو، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا یا موسیٰ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ عالم صاحب نے فرمایا نبی کو بشر کس نے کہا؟ بولو کافروں نے. حاضرین نے کہا کافروں نے. عالم صاحب نے فرمایا لہذا ثابت ہوا کہ نبی کو بشر کافر ہی کہہ سکتے ہیں.
لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کیا کہ میں بشر نہیں ہوں؟ جہاں انہوں نے ایسی بات کہی نبیوں کو جو اس میں صفت نہیں تھی، تو نبیوں نے انکار کیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ اعراف کے اندر پڑے، انا لنظنک من الکاذبین، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں گمراہی میں پاتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ قال یا لے یا قوم لے سبھی ضلال تم، میں گمراہ نہیں. نوح علیہ السلام کو کہا انا لنراک فی سفاہت، تم کو بیوقوف نظر آ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ لے سبھی سوال میں بیوقوف نہیں، جو سمجھ نہیں تھی ان کا انکار کیا. لیکن اس کا انکار کیوں نہیں؟ ان کے میں بشر نہیں ہوں. ہے انکار پورے قرآن کے اندر دیکھو، نبی کو کہتا ہے تو بشر ہے، وہ کہتا ہے میں بشر نہیں ہوں، دکھاؤ سارے قرآن کر کے ہے. نہیں ہے. اب آپ کو اب میری جان سن گئی, دلیل ختم ہو گیا یا نہیں؟ خدا کے بتاؤ, وقت بتاؤ, دلیل ختم ہوئی یا نہیں؟ نہیں. اچھا ختم ہوئی الحمدللہ. اب میں مزید آپ کو اور تمہارے ساتھ ایک تحفہ رکھتا ہوں کہ ہاں جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی نبی نے کہا کہ سورت ابراہیم کو پڑھ, وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني والغني الحميد الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم عند الله جاءت الرسل بالبينات وردوا وعدوا في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعون الى المعين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم من عذر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده سلام اپنی قوم کو کہتا ہے آئے قوم تم مجھے کچھ بھی کہو, اسی طرح پہلے بھی کہہ چکے, پہلے بھی یہ باتیں کہہ چکے, اگر تم سارے کا سمجھاؤ اللہ کو کوئی پروا نہیں. تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام آیا, حود علیہ السلام آیا, صالح علیہ السلام آیا, اس کے بعد کئی انبیاء آئے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب انبیاء کے پاس آئے ان کو دعوت دی تو کہا ہم نہیں مانتے, تمہاری دعوت میں ہم کو شک ہے, ہمیں کوئی یقین اعتبار نہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ میں جو اللہ کی دعوت دیتا ہوں, تمہیں ہماری دعوت میں شک ہے تو ہم کس چیز کی دعوت دیتے؟ ہم تو اللہ کی دعوت دیتے, ہم تو اللہ کی دعوت دیتے. تم اللہ میں شک کرتے ہو جو آپ ہماری نہیں کا بادشاہ, اور میں دعوت بھی اس لیے دیتا ہوں کہ آ جاؤ تمہیں اللہ بخش دے, عذاب سے پناہ دے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تو ہمارے جیسے بشر ہو, تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تم چاہتے ہو کہ ہم کو اب باپ داداؤں کے دین سے ہٹا دو, فاتونا بسلطان مبین اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر دو. تو وہاں کیا جواب ملتا ہے؟ قالت لهم رسلهم یہ موسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں, قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ان کے رسول جواب دیتے ہیں کہ ہم اور کچھ بھی نہیں, تم تمہاری طرح بشر ہیں. ہو نا جواب کا جواب اس بات سے دیا یا نہیں؟ ہاں تمہاری طرح بشر ہیں. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے اس پر احسان کر سکتا ہے, نبی بلا سے دے سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ نکل کر ان کو بتایا اگر مجھے بشر کہنا بڑی بات نہیں, پہلے لوگوں کو بھی کہا گیا اور انہوں نے کہا کہاں بشر. پھر قرآن خود کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات قرآن کہتا ہے, فرمایا ما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله ولا بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى سورة انعام سورة الانعام کے گیارہویں رکوع کے اندر فرمایا کہ وہ بڑے بے قدر ہیں جو اللہ کے ساتھ بے قدری کرتے ہیں, اللہ کے شان کو نہیں جانتے, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بشر کو نبی نہیں بناتا, یہ بڑے بے قدر جو اللہ کے شان کی بے قدری کرتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ موسیٰ کو کس نے بھیجا؟ وہ ابھی تو بشر تھا, اور کس نے بھیجا؟ جواب آ گیا یا نہیں؟ چلو
پرانی نسخہ یعنی آیت لکھ کر گلے میں پہننا جائز ہے یا نہیں؟
جناب اس کے لیے قرآن نہیں آیا, اس کے لیے قرآن نہیں ہے, جائز نہیں. سب ساری دعا سمجھتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز شخص گلے میں ایسی چیز کو ڈالتا ہے تو اللہ اس کو برباد کر اس کا کام پورا نہیں ہے, وہ مشرک کرتا ہے. لہٰذا یہ غلط ہے, قرآن اس کے لیے آیا ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. درواز
قرآن کو کن معنوں میں شفا کہا گیا ہے؟
شفا یہ ہے کہ شفا نے محفوظ حضور, سینوں کی بیماری کی شفا. ویسے بیماری کے لیے آپ نے پڑھ کے دم کیا اس کو اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن گلے میں ڈالنا یہ رسول اللہ نے نہیں کیا. اگر یہ علاج اس طرح ہوتا تو آپ یہ بھی کرتے, لیکن آپ نے نہیں کیا. دیکھو شہد کو کہا کہ شفا یہ لوگوں کے لیے شفا ہے, تو اس کے بھی استعمال کا طریقہ ہے, دواؤں میں ڈالو, مجبور میں ڈالو, ایسے چاٹ لو, یا اس کی بوتل گلے میں ڈال دو, یا انصاف کرو خدا کے واسطے. قرآن کو شفا کہا ہے نا, شہد کو بھی شفا کہا. اگر شفا کی مانا کہ قرآن کو گلے میں ڈال دو تو بوتل بدا لے گلے میں ڈال دو, بیمار کو کھلاڑی گلے میں. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ چلو آگے.
بعض لوگ تعویذ کے جواز کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکاتے تھے. یہ حدیث سند کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں بتا رہا؟
سند کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں, اور یہ بھی جھوٹا کہ تعویذ گلے میں لٹکاتے. ایک تو سند کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ محمد بن عاص قرار سکتا ہے لیکن مدلس ہے, وہاں مولانا نقل کرتا ہے اور سماج کو صحیح نہیں کرتا, لہٰذا ان کتاب کا شبہ ہوتا ہے, اس لحاظ کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. ایک دوسری بات یہ کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تعویذ بناتا, پھر یہ ہے کہ بچے کو وہ دعا پڑھاتا تھا, اللہ کلمات اللہ اقدامات من شر ما خلق, یہ اتنے کلمے بچوں کو سکھاتا تھا, اور جو سیکھنے کے قابل نہیں یاد نہیں تھا جس کو, تو پٹی میں لکھا سب کا لوگ سب تعویذ نہیں کہتے. ابھی آپ سعودی میں جائیے, آپ عمارت میں جائیے, ریاستدار میں جائیے, تو وہاں آپ کو سب کا لفظ عام ملے گا. سب کا تو ہے, اور زبان کتاب کھولو سب کا مانا وہ ہے جو آج کل ہمارے ہے, سب تعویذ کا مانا جس پر کسی یادداشت کے لیے باقاعدہ کچھ لکھی جاتی ہے, یہ سودا ہوا, یہ معاملہ ہوا, یہ قرضہ ہوا, یہ عہد ہوا, یہ کرا ہوا, یہ سب ہوتا ہے. اس کو ستم لگ سکتا ہے کہ سب میرے گلے میں چاند بچہ جسے پٹی ہوتی ہے پڑھنے کے لیے بچے گلے میں, وہ پڑھنے کی بٹی بچہ بچہ یاد کرے, تعویذ کے لیے سے نہیں تھا. چلو آگے. یہ تو تعویذ مشرق مشرق بھی نہیں جانتے پرانے زمانے میں, یہ تو بزرگوں کو بھی تعویذ جانتے ہیں, مولوی بھی تعویذ جانتے ہیں, وہ تو بچوں کو بھی نہیں جانتے تھے مشرق, پھر ایک سال تک بچے کو ڈالتے تھے. یہ مشرقین کا جاہلی کا بھی یہاں تک رواج تھا کہ ایک سال کے بچے کو تعویذ ڈالتے تھے, اس سے بڑے کو بھی نہیں ڈالتے. جسے میں کے جاہلی کا اشارہ کا شعر ہے, تو مسلم کو بلا کرتا ہے تو امر دے تو ہم ہے تو ہاں زی تمائے محمد ایک سال سے.
گیارہویں شریف والے وسیلے کے بارے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسا کہ آدمی اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں براہ راست اس اثر سے نہیں مل سکتا جس سے اس کام کا حل ہونا مقصود ہے, لہٰذا اس طرح اللہ سے مقصد اور خصوصی حاصل کرنے کے لیے پیر و اولیاء کو وسیلہ بنانا ضروری ہے.
یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ گیارہویں اور شریف شرک کا کام شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو ڈرا کر دبا کر ہم سے لیا جاتا ہے, نہیں تو وہ حضرت تمہاری بھینس کو مار دیں گا. اب یہ شریف کیسے ہوئی؟ دو, تیسری بات یہ ہے کہ وہ کمے کی کسی ہوئی ہڈی جاوی کی گری کو قبرستان پر چھا گیا, یہ شریف ہے. چوتھی بات یہ ہے, چوتھی بات یہ ہے کہ غیر اللہ کی جو چیز ہے اس کو حرام کہا گیا قرآن نے, قرآن نے حرام کہا, جس کو قرآن حرام کہ وہ صحیح کہتے ہوں. اب اس کے بعد یہ کہتے مثال جو دی ہے, یہ مثال بھی بڑی عقل مندی کی ہے. افسروں کے لیے واقف تلاش کیا جاتا ہے, سماج واقف, کیا اللہ تمہارا واقف نہیں؟ پیدا تم کو اس نے بنایا, ماں کے پیٹ میں اس نے بنایا, باہر اس نے نکالا, ہاتھ پاؤں اس نے دی, آنکھیں اس نے دی, کان اس نے دی, تمہارا واقف نہیں؟ اب تمہیں جواب دیا تو ہلر جاتی, شرم نہیں آتی, اللہ پہ انسان دے کی پوتا دے اتنا اللہ مالا پالو. اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے, رب العالمین کہتا ہے حدیث صحیح ہے کہ بندہ جب میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی کہ میں بچے بندے کو خالی رکھ گئی, اور تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہو خدا کے حامی لے اور اس کو احتیاط کر اپنے حکام پر. چلو اس کو بھی چھوڑی, او حکام کے پاس لے جانے والوں پہلے مجھے یہ بتاؤ, ہر ایک حاکم کے پاس لے جاتے ہو یا کس کسی باپ کے پاس؟ چلے یہ فیصلہ کریں, ہر افسر کے پاس واضح لے جاتے ہو یا کسی کے پاس لیتے ہو کسی پاس نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سب کے پاس نہیں جاتے, اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس میں واضح لے جاؤں گا جس کا میرے ساتھ کوئی راستہ نہیں, کوئی واقفیت نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, یا میرے ساتھ دوستانہ نہیں, یا رشتے داری نہیں, یا وہ میرا کہا نہیں مانے. اگر مجھے خود واقف ہے تو میں دوسروں کو کیوں لے جاؤں؟ اگر ہر ایک کے پاس جس کو آپ لیا تو اس کو بھی دوسرے کو لے جانا چاہیے, وہ کسی دوسرے کو لے جاتا ہے, اب کیا مطلب وسیلے ختم نہیں ہوگی؟ جب وہ واقعہ جب تمہارے ساتھ جاتا ہے, جو تمہارے ساتھ اور سب کے پاس جاتا ہے وہ دوسرے کو کیوں نہیں جاتا ہے؟ یہ ہاں جی چلنا تو ہے لیکن سوال جی نہیں جاؤں گا, چلو سوال یہ ہاں جی میں چلتا ہوں سوال میں بھی لوں پھر گیا تو پھر کیا کرتے ہیں سوال جی کرتی رہیں گے اصل کے نہیں پہنچیں گے وہ کلپنا ختم ہو جائے گا. یہ اس کے پاس لے جائیں گے جس کے پاس کوئی واقفیت نہیں, یا وہ انصاف نہ کر سکے, یا اس کو پتا نہ ہو کہ اللہ نے تم نے ایسا ہی سمجھا. ظالموں نے تو بخشی اللہ نے قبول کر لی, کافر ایماندار اللہ نے بخش لیا. یہ غلط بات ہے کہ اللہ کے در اللہ کے یہ کیا کرنا غلط. اللہ تم سے اللہ ان اللہ علام اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ کے لیے سارا ملیا کرو, اللہ اپنی شان کو خود جانتے نہیں جانتے.
توحید کہتے ہیں کہ نیاز کا کھانا تنظیم کے برابر ہے, جبکہ توحید مسجد میں کھانے کی دعوت دی جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ہاں جی اتنا میں کہوں گا یہ توحید کی غلطی ہے کیونکہ خنزیر کے بعد رکھا ہے, یہ میں بھی کہتا ہوں. میں اس پر ترجمہ کروں گا پھر تمہیں پتا لگے بات کو سدھار نہیں, یہ سداسی کی غلطی ہے. ان نما حرام علیکم میں تمہیں تمہارا خنزیر تمہوں کی لگتی لگائے اللہ پر بغیر تم پر حرام کر دیا ہے مردار کی اور خون جو دباؤ نکلتا ہے اور خنزیر کو اور جو چیز اللہ کے خلاف دوسرے کے نام سے کی جائے حرام میں تو سب شریک ہو گئے کیونکہ خنزیر سے سب جانور کو اللہ نے حرام کیا. یہ تو ایک طرف حرام ہے اور پھر اللہ کے ساتھ بغاوت ہے, اللہ کے ساتھ شرک ہے. سور کھانے سے بھی شرک نہیں ہوتا, گنہگار ہوگا نافرمان ہوگا بھلے جہنم میں جائے لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا, خون پینے سے مشرک نہیں ہوگا. سمجھائی بات نہیں, مردہ کھانے سے مشرک نہیں ہوگا لیکن غیر اللہ کی چیز کھانے سے حرام کھانے کے ساتھ وہ مشرک بھی ہوگا. پھر یہ اللہ کے شان میں گستاخی ہے, اللہ کے مال کو دوسرے کا منسوخ کرنا ہے, یہ اللہ کی شان میں ڈاکہ لگی ہے. تو لہذا سور کھانا یہ درگاہ کے باقی ان کی ہوتی ہے نیتا نہیں کریں گے.
آپ سے پہلے مولانا صاحب نے آیت لا یخلقون شیئا وہم یخلقون کی تفسیر بیان کر رہے تھے, آپ اس آیت کا سائے نزول بیان کر دیں اور یہ بھی بتائیں کہ تفسیر کبیر, بیضاوی, خازن مداری اور استقان ابن عباس وغیرہ اس آیت کی کیا تفسیر کی گئی. اگر آپ نے ان تفاسیر کے حوالے نہ بتایا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ منمانی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں.
آپ دیکھ چکے ہیں یہ تفسیریں, اگر میں بیان کر دوں تو آپ کو کیا پتا لگے مجھے صحیح بیان کہیں غلط. اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو پوچھا کہ وہی بتا دو, اگر نہیں دیکھ چکے آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ الفاظ واضح ہیں, عربی کے الفاظ واضح ہیں, خادم نے یہی مانا کہا کہ لائے خلوب جو نہ بنا سکتے ہیں خود بنائے ہوئے, کیا اس کے خلاف نے مانا کیا؟ کسی اور تصویر بتلاؤ. کہ لائے خلوب کی مانا کچھ بنا نہیں سکتے, وہ ہم خلوقوں وہ بنائے ہوئے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, اس کے خلاف کسی تفسیر نے پھیلانی کی صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی مسلم اس کے خلاف مانا نہیں کر سکتا. رہا یہ کہ تم یہ بات کہو گے کہ بعض لوگوں نے اسنام اور اوثان کا لفظ لکھا ہے لہذا یہ اولیاء کا معنی نہیں ہے. یہ بھائی یہ تو بات وہی ہے, سنم کس کو کہتے ہیں؟ قدم سے پتلا کیا ہوتا ہے؟ سوچ لو ان کا خیال یہی ہے کہ وہ جو بت پتھر کے بناتے ہیں وہ ہے سنم, یہ ان کا خیال ہے نا. تو پھر اپنے معشوق کو سنم کیوں کہتے ہیں؟ شاید جب شعر پڑھتے ہو گانے سنتے ہو معشوق کو سنم سے کتاب کرتے ہیں, میرا سنم میرا سنم, وہ سنم کیسے بوتا ہے بڑھتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بولتا ہے, تم اس کے لیے ہاتھ مار رہے ہیں. سنم کی مانا محبوب, اس کی محبت لغت کا دیکھو ہٹا کے دیکھو, اس کی محبت غالب ہو تو اس کا غلام بنا دو. پھر وہ پتھر سے ان کو محبت نہیں, محبت تو اس چیز سے ہے جس کی وہ صورت ہے. آپ خود ہی سوچیے کسی آدمی کے گھر میں فوٹو ہے اس کی تعظیم کا خدا کے واسطے بتلاؤ, فوٹو ہے اس کے گھر میں اس کی تعظیم کرتا ہے کیوں؟ کیوں اس لیے کہ اس بزرگ سے محبت ہے نا, یا اس کاغذ کے گٹھے سے محبت ہے. آپ انصاف کیجئے, آپ تک تو میں جائیے ہر جگہ جنا صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے, اس لیے اس سے کا اس نے ظلم کو دیا ہے یا اس کام سے کٹھے نہیں دیا ہے مجھے تقسیم کی ہوئی نہیں دیا وہ تو اس کا نشان ہے وہ تو اس کا نشان ہے تو وہ تو بات نہیں ہوئی اگر کسی نے اسلام کا لفظ لکھا دیا سارے اسلام ہے جس کو بھی تم پوچھو جس سے تمہاری محبت غال بازی ہو سلم تم نہ شکر کیوں سلم کہتے اپنے محبوب کو سلم کیوں کہتے میرے سلم میرے سلم یہ کیا ہے سفر کے نہیں ہو سکتے یہ کسی نے تفسیر میں لکھا ہو کہ اگر زندہ انسان ہو کوئی بزرگ ہو صالح ہو تو وہ اس آیت میں داخل نہیں پھر ہمارا جھگڑا بن سکتا ہے خام کا مان مان میں تیرا مہمان کیسے ہو سکتا ہے
کیا لوگ گرو صحیح پڑھنا مایوس سمجھتے ہیں گرو صحیح پڑھنا مایوس سمجھتے ہیں
اچھا
ایک سوال ختم ہوتا ہے
بھائی دروز کو مایوس کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا لیکن کبھی کھانا بھی زہر ہو جاتا ہے کبھی کھانا بھی زہر بن جاتا ہے کبھی کھانا بھی نجس بن جاتا ہے شربت کا مٹکا یہاں بھر دو اگر ایک قطرہ شراب کا ڈال دو پیشاب کا ڈال دو بھری ہو گیا اس لیے درود بہترین چیز ہے ہماری جان ہمارا ایمان ہماری پیاری چیز ہے کیونکہ ہمارے پیارے کے لیے درود ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ہے اس کو درود کیوں نہیں پیارا ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم نے ان میں سہر ڈال کے خراب کر دیا ہے ہم تو وہی پیور درود پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائیے تمہارے درود کے اندر وجہ سے جانی ہوئی کروائی
قبروں پر فاتحے کے سلسلے میں آپ کے کیا عقائد ہیں
مکان تو میں بنانے والا ہوں جو حکم اللہ کا دیا وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ نے کہا کہ فاتحے جا کے پڑھو تو ہم اللہ اور صدقنا لیکن تم کہو تو ہم تم پر بھی کرنا نہیں پڑا ہمارا کوئی کچھ مائدی کے نہیں فاتحہ کیا ہوتا ہے فاتحہ ہے کیا فاتحہ کیا فاتح سورہ فاتحہ کو کہتے کہتے مر گیا معذور اس کا فاتح میں ضرور اب دیکھیں گے کس کے معذور ہوتے ہیں تم جناب فاتح پڑھتے ہو جناب نماز فاتح پڑھتے ہو ہمارے جو کوئی رکاوٹ فاتح کے بغیر نہیں ہم تو کہتے ہیں اکیلا ہو ایمان کے پیچھے ہو جنگل میں ہو تو میں ہو اگر میں ہو جائی ہو فری ہو بیٹھ کے پڑے کھڑے پڑے سوئے پڑے جلانا پڑے گھر پڑے زمین پڑے گھماتے نہ پڑے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تم کہتے اگر لاکھ آدمی کھڑے ہو تو پڑھنے فقیر بڑے جب دعوت آتی ہے تو رمضان میں کیا کہتے ہیں کھائے میں ملوں گا وہ جب اچھا کھائے پورا پڑا سال رہتے جب اچھا کھانا میں کھلے جاتے سوکھی ہوگی جب وہ تصویر کر دیتے یہاں بھی ضرور تم پڑھو تشہد پڑھو تمہارے پڑھو گے فاتح نہ پڑھنا کوئی بات پڑے گا ٹھیک ہے پھر جنازے میں نہیں پڑھتے جنازے میں بغیر فاتح تم دفن کر دیتے ہم تو فاتح پڑھنے کی وجہ دفن نہیں کرتے ہم درود نماز ہماری درود کے بغیر نہیں ہوتی ہے تم درود کے بغیر تمہاری نہ ہوگی اب مزدور تم رہی نہیں ہم بھی کہہ سکتے مار گئے مزدور تمہارا جناب دیکھ کر ہم بھی کہہ سکتے مار گئے مزدور تو فاتح میں سنی نہیں فاتح نہیں پڑھی تو ہم بھی کہیں گے مار گئے مزدور دفاتے چلا گئی
اسماء الرجال کی کتابوں میں مختلف محدثین کے اقوال جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتے ہیں کیا ان کا اعتبار کیا سکتا ہے اور ان اقوال کی کیا حیثیت ہے
احمد بن حنبل کے متعلق کوئی قول مختلف نہیں سب کو اس سے تمام اتنا مانتے ہیں امام ولی اللہ مانتے ہیں یہ غلط ہے باقی قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اقوال کے لیے قواعد ہیں شروط ہیں کس کا جہاں موثر ہو سکتا ہے کس کا نہیں ہو سکتا ہے توفیق کرنے والا کون ہے جہاں کرنے والا کون ہے اگر یہ قواعد کے لحاظ سے جہاں ہے تو جہاں موثر ہوگا تو اسی کو توفیق موثر ہوگی یہ قوانین جب ہوگا کہ آپ قواعد کا پہلے مطالعہ کریں پھر آپ فیصلہ کر سکتے
کسی راوی کی صفات اور عدالت کے لیے کیا اسلام شرط ہے احمد بن حنبل کو مشکل قرار دینے کے بعد ان سے روایتیں لینا کیا صحیح ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فن ہے اور فن میں صاحب فن کے لیے اسلام کی کوئی قید نہیں
بھائی جہاں اسلام کی اگر قید نہیں وہ منع کافر کی روایت موتور ہے آپ خود سوچیے بدعت کی روایت میں بات ہوتی ہے نیک ہو صالح ہو زاہد ہو عابد ہو تہجد گزار ہو لیکن اگر اس کا صرف حافظہ کمزور ہے تو اس کے پاس بھی بات بھی نہیں تو پھر بھی اس کی روایت جلدی سے قبول نہیں کی جاتی جو ہے کیوں کہ وہ خود تو جھوٹ نہیں بولے گا لیکن غلطی کے بنا پہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے روایت ایک سے دوسری ہو سکتی ہے لفظ بدل سکتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے ممکن ہے یا نہیں لیکن جو ہے کافر وہ تو صد بار جھوٹ بولے گا رسول اللہ پر دین بگاڑنے کے لیے آدم محمد کو مشرک کہا تو کتابوں کی حدیث ختم ہوگی کون مانتا ہے مشرک کی راج بول رہی ہے کون سا کی رائے کس مسلمان کا کی رائے بلک کا سو سے بگاڑا ابن مسعود کی روایت مسلم کے اندر موجود ہے مقدمے کے اندر کہ کئی شیطان شیطان مسلمانے کا گھر
کافی
کئی شیطان انسانوں کے شکل میں آ کر لوگوں کو باتیں سناتے ہیں حدیث کی لیکن روٹی بنا کر اس طرح جھوٹ پھیل گیا ہم کئی بیدین آئے وہ اب خود تابعی کہتے ہیں کہ ہم سب کی بازو میں اعتبار کر دیں جب بدعتی پیدا ہو گئے تو ہمیں دیکھنا پڑا کہ بتانے والا کون ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے نہیں صحیح جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی رواج موسم نہیں ہے اگر ہم نے امبر کو مشرق کہا تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا اگر عقیدہ صحیح لوگ اس کی ضرورت ہوگی چلو
قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے مگر بخاری کی حدیث ہے کہ مردہ قدموں کی چاک سنتا ہے قرآن حدیث کو وضاحت کریں
یہ الفاظ قرآن میں کہا ہے کہ مردہ نہیں سنتا یہ الفاظ ہیں یہ ہے کہ تم نہیں سنا سکتے تم نہیں سنا سکتے تو باقی سنائی بات وہ نہیں سنتے ہم اگر ان کو سنانا چاہیں تو نہیں سن سکتے اسی آج کہ ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے یہ مسئلہ الگ ہے یہ اللہ کا قانون ہمارے عقل کے خلاف ہے ہم یہ اپنا عقل نہیں چلائیں گے جیسا پانی کہاں سے نکلتا ہے پانی کہاں سے نکلتا ہے زمین سے پانی زمین سے یا آسمان سے اترتا ہے لیکن یہ کون سا عقل ہے کہ ہاتھوں سے پانی نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالے اور پانی ہاتھوں سے پھوٹ کے نکلا اب کیسے اس کو مانو گے قرآن میں آیا کہ پتھر کو لاٹھی میں آئی تو باہر چشمے پھوٹ نکلے یہ کون سا عقل ہے تم ہی بات تو یہاں دیوار تمہارے نکلے جب اللہ کا جو کہے وہ کر سکتا وہ فلم آئے تو اس وقت جب وہ دفن کر کے واپس آتے ہیں اس وقت ان کو اٹھا کر اس کو سوال کرتے ہیں یہ ایک لمحے کی بات ہے وہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے جب آئے اس کی ایک بات باہر سنتا ہے جب آئے اس کی پاؤں کا یہ کہیں نہیں چلو
آپ نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ یہ مردہ اپنی دنیاوی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے اور چونکہ زندہ ہے سننے میں اختلاف نہیں ہے اس لیے یہ مردہ سن سکتا ہے کیا قرآن کا صحیح سری انکار ہے
یہ تو میں نے نہیں کہا میں نے یہ سوال ان پہ پیدا ہوا کہ موضوع کا سننا قرآن حدیث کے خلاف ہے جو ان نے دلائل پیش کی میں نے ان کا جواب دیا ان نے ہے کہ یہ آواز پیش کی میں نے کہا کہ وہ مردو کی آہٹ سنتے ہیں تو میں نے ان کا جواب میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہلے کئی جواب لکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسی حدیث ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے اس فرض سے آپ کو آئی آتی ہے ملکان سیو کے دان ہی وہی آد کی روح تو فرض سے آ کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اس کے اندر روح لٹائی ہوئی سوال کرنے کے لیے تو یہ لوٹنے کا وقت بھی یہ ہے اسی وقت اس کو روح لوٹتی ہے اور اوپر سے جو چلتا ہے اس کی آواز میں سن سکتا ہے تو یہ اگر سن لیا تو یہ زندگی میں سنا یا سو تو مردہ نہیں ہے وہ ایک لمحے کے لیے روح آتی ہے اس میں لیکن وہ ہمیشہ مردہ ہے ہمیشہ نہیں سنتا یہ لمحے کے لیے سنا ہے لہذا موضوع سے بات باہر ہے اس کو خواب کا الٹ کر دیا گیا ہے
کیا کسی صحیح حدیث میں روح لوٹانے کا ذکر ہے اگر ہے تو حوالہ دیجیے
بھائی حدیث موجود ہے مسلمان کے اندر موجود ہے بحقی کے اندر موجود ہے سننے کے اندر موجود ہے حدیث موجود ہے صحیح ہے تو مسلم صحیح مانتے ہیں اس کو قواعد کے لحاظ سے صحیح ہے ہاں مجھے معلوم ہے جس رائے پنجو میں بات کیا وہ دوسرا ہے خام خاؤ نے الٹا دیا ہے وہ علاج میں بیان آ چکا ہے احمد حمبل سے دشمنی بھی ہے راوی جو ہم نام ہوتے ہیں کوئی کہیں راوی ہے کوئی کہیں راوی ہے لیکن پتہ نہیں لگتا ایک آدمی ایک راوی نام دونوں کا ایک ہے لیکن آپ باپ دادا میں جا کے وہ بدلتے ہیں ان میں سے ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے لوگ یہاں غلطیاں کھا جاتے ہیں تو روایت کا تتبع کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ راوی کون ہے کسی نے کسی کتاب کی سند میں اس کے دادے تک کا نام آ جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ جھوٹی میں سے ہے یا سچے میں سے جس طرح ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ایک روایت میں آیا کہ کالے خضاب لگانے والے جنت کی بو نہیں دیکھیں گے اس میں ہے عبد الکریم کا نام اب عبد الکریم دو ہیں ایک عبد الکریم بن ابی امیہ ہے ایک عبد الکریم بن ابی المخارج ہے ابی المخارج جو ہے وہ ضعیف ہے بالکل متروک راوی ہے مستحم بالکل راوی ہے ابھی ابی امیہ سکہ و موت والا راوی ہے اب یہاں لوگ میں اختلاف ہو گیا ابو داؤد کی سند میں آ گیا کہ عبد الکریم بن ابی امیہ ثابت ہوا کہ سچی میں سے ہے اور دوسرے کا گمان کرا گیا اس طرح احمد بن حنبل نے دادان سے دادے اور باپ کا نام لے کر ظاہر کر دیا کہ وہ سچا آبی جھوٹا نہیں ہے لیکن نجاروں کو غصہ آ گیا کہ احمد نے نام ظاہر کیوں کیا لہٰذا یہ مشکل ہے بس اتنی سی بات ہے جس کو
صحیح ہے جبکہ بعض حضرات جوتوں کی چاپ کو فرشتوں کی جوتوں کی چاپ کہتے ہیں اور جس کے تائید میں ابن منیر کا یہ قول لاتے ہیں فتح الباری میں
اچھا میرے دوستو
فضل باری میں ابن نجر ثانی نے ابن منیر کی تشریح بیان کی
ہے
نیت کی یہاں فرشتوں کی چاپ مراد ہے.
میں دوستو ترجمہ تو حدیث کا جو میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے. تو میں نے پہلے بتلایا کہ جو لوٹنے والے ہیں اس وقت روح لوٹتی ہے وہ سنتا ہے, میں جو مرے ہوئے کی حالت میں روح لوٹنے کی بات سنتی شروع سے. کہا فرشتوں کی بات یہ بھی غلط ہے. کیوں کہ فرشتے کی جوتی پہنتے ہیں؟ یہ کس کتاب میں فرشتے جوتی پہنتی ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ یہ خود ایک رندر سو کا جو اچھا پھر اور بات چلو فرشتوں کی آواز بھی سنی پڑ رہا سنتے ہیں نا بولتے, اس کا تم کیا جواب دو گے؟ کسی کی جوتی کی آواز بھی سنتا ہے چلو فرشتوں کی, لیکن جوتی کی آواز کیسے سنی؟ آواز جوتوں کی سنی تو بھائی چلو فرشتوں کی وہ بھی سنی, اس کا کیا تم جواب دو؟ یہاں کیا کہو کیسے سنتے؟ جو یہاں جواب ہے وہ یہاں جواب سمجھ لیا. چلو آگے
اس حدیث کی تشریح میں آپ نے توجہ خالص میں لکھا ہے یہاں ظاہر ہے کہ ہر وقت مراد نہیں بلکہ اس وقت کہ دفن کرنے والے لوٹ رہے ہوں اور فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت زندہ کیا جاتا ہے؟ سوال کے لیے اس کی تائید میں براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آپ نے نقل فرمائیے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو قرآن کا یہ بیان کہ تم مردہ تھے ہم نے تم کو زندہ کیا پھر تم کو ماریں گے اور پھر قیامت دن جلائیں گے اس حدیث سے متصادم نظر آتا ہے کیونکہ قرآن کے روح سے اس موت کے بعد قیامت کے دن ہی اٹھنا معلوم ہوتا ہے اور رد روح کی روایت کو صحیح مان لینے کے بعد قرآن کا انکار لازم آتا ہے جو خود رہے. پھر مزید یہ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے لیکن یہاں قبر والے جوتوں کی چاپ سن لیتے ہیں, اس تضاد کا آخر کیا جواب ہے؟
جناب پہلی بات تو میں نے جو جواب دیا وہ یہاں لوہے کو معلوم بھی ہے, بس اس بارے میں یہ اعتراض صرف کیا ہے تو قرآن سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ جو آخری موت ہے اب اعتراض ان کا بدل گیا ہے. کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ دو موت ہیں دو حیاتیاں ہیں, جب میں نے قرآن سے مثال دی ان دو موتوں اور دو حیاتوں کے علاوہ تیسری موت حیات بھی ہے تو کل یا تمہارا ٹوٹ گیا تو میرے یار بھی بدل گئے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جس طرح کی ہم بھی تیرے کیا کسی شاہ نے کہا ہے ہم بھی تیرے نیرنگی کے قائل ہیں وہ یاد رہے. مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مانتے زمانے میں سار بدلنے والا وہ مشکل ہوتا ہے, بدل گئے. اب سوال بدل دیا کہ اس موت کے بعد یہ جو جس مرنے کے بعد قبر میں دفن کرتے ہیں قرآن سے معلوم ہو گیا کہ اس موت کے بعد قیامت تک حیات نہیں ہو سکتی, یہ ہے سوال. اچھا انشاءاللہ یہ بھی قرآن سے جواب مل جائے گا. قرآن میں ہے وہ اخرج الموتى بإذنه تخرج الموتى بإذنه وأحيي الموتى بإذن الله. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو قبروں سے نکالتے تھے زندہ ہوتے تھے یا نہیں؟ ہاں اچھا یہ قبر میں جانے کے بعد کی زندگی ہے یا پہلے کی؟ کیا ان آیتوں کا تعارض ہو گیا تو صادم ہوا یا نہیں؟ یہاں کیسے دفاع کرو گے؟ جلدی نہیں کرنی چاہیے رسول اللہ حدیث سے اعتراض کرو گے تمہارا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خبردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرنے والوں اپنے ایمان کی خیر منگاؤ, اپنے ایمان کی حجامت کر رہے ہو حدیث کے دشمنوں تم نہیں چل سکتے دنیا میں, قرآن کا علم تم سے چلا جائے گا, یہ اللہ کا تم پر عذاب ہے. تم نے اعتراض قرآن سے بنایا اور قرآن نے تیرا گلا کر دیا. جواب دو یہاں سے, کیا قبر میں داخل ہونے سے قبر زندہ ہوا یا نہیں؟ کیا کہتے ہو بتاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے موجود ہو قرآن میں جو کہا مسکول مانتے ہو یا نہیں؟ سورۃ مائدہ کی آیت ہے بس تخرج الموتى بإذنه میرے حکم سے تم مردوں کو قبروں سے نکالتے ہو. سورۃ آل عمران میں ہے وہ الموتى بإذن اللہ اللہ کے حکم سے میں ان کو زندہ کر کے نکالتا ہوں, کیا یہ مانتے ہو یا نہیں؟ جواب تو دو.
مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں.
تو پھر کیسے یہ قبر میں جانے کے بعد ہے یا پہلے؟ جواب دو سب.
قبر میں جانے کے بعد
بعد ہے تو یہ کلیہ میرے دوست کا ٹوٹ گیا, یہ علم میں جاہل بن گیا, قرآن میں حدیث کا اعتراض کیا, خدا نے قرآن میں اس کو جاہل کر دیا. چلو آگے.
قرآن سنت کی روشنی میں بتائیے کسی سید خاتون سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟
اسلام نے کوئی شرط نہیں لگائی, صرف یہ کہا ہے سید ہو غیر سید ہو ہر ایک مسلمان کو حکم ہے کہ حتی الامکان اپنے کہیں بھی رشتے داری کو خیال کرو, بس یہ بات ہے. اگر نہیں تو کہیں بھی کرنا ہے, یہ کوئی شرط اسلام کرنا نہیں ہے. میں پوچھتا تھا یہی بات میں سید چلتے کب کہاں سے یہ فیصلہ کرو سید کی ابتدا کہاں سے؟ اگر کہو گے کہ حسین کی اولاد سے سید شروع ہوتے ہیں تو مانا کہ رسول اللہ تو سید نہیں تھے، علی سید نہیں تھے، ماننا پڑے گا آپ کو. اگر کہو گے کہ علی سے سید شروع ہوا پہلے نہیں تھے تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ تو سید نہیں تھے، فاطمہ سید نہیں تھی. اگر کہو گے کہ رسول اللہ سے شروع ہوئی سیدی کا صورت تو آپ کی اولاد سید ہو سکتی ہے، علی آپ کا اولاد، آپ غیر سید کو اپنی لڑکی کے دے دیں گے. سمجھائی میری بات کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ سمجھے سیدی کی شروع ہوتی ہے تو علی آپ کا اولاد نہیں، علی ابو طالب کا اولاد ہے، آپ عبداللہ کی اولاد ہیں، دادا نور کا عبد المطلب ہے، تو آپ کی اولاد سید ہو سکتی ہے. تو آپ اپنی غیر سید کو اپنی لڑکی کیسے دے دیں؟ سمجھائے کہ نہیں؟ یہ ضرور کفے کا شہید کو خیال کیا ہے، جہاں تک بھی قریب ہو سکے وہاں سے انتخاب کرے. یہ بات ہو چلو آگے.
شرعی لحاظ سے دین میں سید کی کیا حیثیت ہے؟
بھائی قوم ہے جسے اور دوسری قومیں ہیں، کوئی جلایا ہے، کوئی ہرائی ہے، کوئی کھوکھر ہے، کوئی شمالی ہے، کوئی بلوچی ذاتی ہے، قوم ہے. وہ اللہ اپنی شروع پالے تھا پہچاننے کے لیے تاکہ ان کے خاندانوں کو سنبھالوں کو، اور کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے چوزے غلطی بنا رکھی ہے، لہٰذا کئی لوگوں کو سید داخل بننے کی شوق بن گیا، کئی لوگ سید بن گئے. لہٰذا آپ سید جو ہے مخلوق چیز بن، پتا نہیں ہے کل کس طرح سید ہے. ایک سید ہوتے ہیں اصلی، دوسرے ہوتے ہیں نقلی، دوسرے پیوندی، دوسرے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو شہید چشمہ جو لگتا ہے، چشمہ لگنے والا شرط پر دست کو چشمہ لگاتے ہیں. کوئی چشمائی سید، کوئی بناوٹی سید، کوئی مخلوق سید، کوئی جو سم تمہاری جو سمجھو. یہ بات ہے. چلو آئے.
انبیاء کے لیے مخصوص ہے کہ وہ جہاں بھی فوت ہوں وہیں دفن ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کیوں مدفون ہیں؟
بھائی سوال کیا کرتے ہو، اعتراض کیا کرتے ہو؟ تم خود نہیں سمجھتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. محدثین کے جرو میں یہ بھی الفاظ ہیں، لا یدری ما یقول الراس، خود نہیں جانتے میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی یہ ہے کہ نبی جہاں ہو وہ دفن ہو، لیکن دوسرا وہاں دفن نہ ہو یہ کہاں ہے؟ یہ اس لیے کہاں، یہ تو نہیں کہ نبی کے گھر میں کوئی دوسرا دفن نہ ہو، یہ الفاظ نہیں. نبی جہاں فوت ہو وہاں دفن، باقی دوسرے کی بھی شرط نہیں، وہ جہاں چاہو دفن کر.
ایک نیکی کرنے سے دس نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور ملاتے ہیں تو گیارہ ہو گئی، ان طرح گیارہویں ثابت ہو گئی.
لیکن وہ گیارہ کیسے ملائیں؟ گیارہ ملائیں کیسے یہ بتاؤ. یہاں تو دس گیارہ سے پہلے پہلے دس تو گیارہ کا ہو، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں دسویں وہ کون سی ہے وہ بتاؤ، پھر گیارہ کا نام لو. تب آپ پوری فوج آسمان پہ چل جاتے ہو، یا تو اللہ کے یہاں وہ ٹیلا مانتے ہو، یہاں آسمان پر بغیر چیلے چل گئے. ٹھیک ہے وہ تمہاری بازی جیسے چاہو کرو، لیکن یہ آپ خود خود سوچ لو کہ کہتے ہو کہ دس کی بیٹیاں دس ملتی ہیں اور گیارہ ملا لو، یہ کیسے ملائیں؟ یہ آپ نے اللہ کے دین میں ٹانگ کیوں اڑا دی؟ آپ کی بات نہیں مانی ہے.
اکثر مولوی یہاں پر پروگراموں میں چیلنج دیتے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو آئیں مناظرہ کریں، اور اگر آپ ہار جائیں تو ہمارے عقیدے میں شامل ہو جائیں، اور اگر آپ جیت جائیں گے تو ہم بخوبی آپ کے عقیدے میں شامل ہو جائیں گے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟
جناب اعلیٰ بات سنو، مناظرے کا اگر چیلنج ہوگی تو ہم حاضر کرتے ہیں. پہلے وہی کام حکومت سے اجازت لے لو، مزدوری لے لو، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس قانون کے خلاف نہیں کرتا کہ حج پہ جاتے ہوئے پاسپورٹ لگانے جاتا کہ خدا کا حکم نہیں پاسپورٹ لے کے حج پہ جاؤ، ویزا لے کے حج جاؤ، خدا نے تم لگائی اسی طرح تم جا نہیں سکتے. حکومت کا قانون ہے یہ، جب ثابت منظوری لگا نہیں کر سکتے حکومت سے تو منظوری لے لو. اس معاوضے یہ نہیں بادشاہ محاذ ہے بادشاہ مزہ کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ قرآن نہیں مارا ہوگا، یا کسی پیر کا کون، امام کا کون، ولی کا کون، فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ قرآن کے حدیث سے ہوگا. ٹھیک ہے ہم تیار، پہلے منظوری لے لیں اور تبھی ہم کو آپ چیلنج دے دیں منظور. ہم تیار، میں انکار نہیں کر، میں یہ میرے فیصلہ کروں قرآن کے ہوں، اس کے سوا کوئی نہیں بس ختم. اچھا بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو نیکی کی توفیق دے دیں.